اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فان اللہ غفور رحیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، عید سعید غدیر، عید ولایت، عید امامت و عید مسلمین، تمام امت اسلامیہ کو و بالخصوص راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے ولایت کو نعمت عظمیٰ انسان کے لیے اور خصوصاً مومنین کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ وہ روز جس میں خداوند تبارک و تعالی نے ولایت امیر المومنین کا یہ اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے امت اسلامیہ کے لیے اور آئندہ آنے والی بشریت کے لیے بیان فرمایا ہے، روز ناامیدی کفار اور یوم تکمیل دین و اتمام نعمت بیان فرمایا ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار تمہارے دین سے، تمہارے دین کو شکست دینے سے، تمہارے دین کو محو کرنے سے نا امید ہو گئے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، اب آپ کفار کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ میری پرواہ کریں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے، اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل بنا دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، و آج میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے تمام کر دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے، اللہ نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے لیے تام کر دی ہے، نعمت کو اتمام تک پہنچا دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، دین تمہارا اسلام پسند کیا ہے۔ فمن اضطر، پھر آگے مطلب دیگر بیان فرمایا ہے۔ یہ یوم اکمال دین و اتمام نعمت خداوند تبارک و تعالی و روز تعین دین مرضی خدا ہے۔ اعلان ولایت سے خداوند تبارک و تعالی نے دین کو کامل کیا ہے اور نعمت کو تمام کیا ہے، تام کیا ہے۔ کمال و تام اگرچہ اردو زبان میں شاید ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہوں، خوب آج اسی مناسبت سے ایک سنت حسنہ حسب سابق، جیسے سال گزشتہ بھی یہاں پر انجام پائی، اور وہ دستار بندی اور امامہ پوشی ہے طلاب کے علوم دینی کے لیے۔ حوزات علمیہ میں یہ دن طلاب کے لیے بالعموم اور بالخصوص ان طلاب گرامی کے لیے جو اپنی زحمت و محنت اور کوششوں سے ایک مقام تک پہنچتے ہیں، ایک درجہ علم کا طے کرتے ہیں، علم کی سیڑھی کے بعض منازل طے کرتے ہیں، ابتدائی مقام، وہ شرف یاب ہوتے ہیں شرف لباس طالب علمی سے و لباس علماء سے، جو حقیقتاً لباس سربازی امام ہے۔ اس لباس کی حیثیت وہی ہے جو باقی طبقات میں رائج ہے، یونیفارم کے طور پر علامتی لباس فرائض و ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے۔ الحمدللہ جامعہ عروۃ الوثقی میں بھی یہ سنت سابقہ سال سے شروع ہوئی، چونکہ طلاب جامعہ آغاز کیا انہوں نے اپنی تعلیم کا، تحصیل کا ابتدا سے، اور پہلا گروہ جو 5 سالہ عمومی نصاب تکمیل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، گزشتہ سال ملبس ہوئے تھے لباس مقدس طالب علمی میں اور لباس مقدس سربازی امام زمان میں، اور اس سال الحمدللہ دوسرا گروہ جنہوں نے تکمیل تو ابھی نہیں کیا چونکہ تاریخیں تعلیمی سال کی اور اسلامی سال کی ہم آہنگ نہیں چل رہی، آغاز سال تحصیلی میں ہی غدیر، چونکہ غدیر بہت اہم دن ہے مدارس علمیہ و حوزات علمیہ میں، مراجع کرام و اساتید بزرگوار حوزات علمیہ میں اہتمام کے ساتھ اس روز کو، یوم کو، یوم عید اکبر کو، یوم عید ولایت کو امامہ پوشی و دستار بندی کرتے ہیں طلاب کی، اور یہ سعادت یہاں بھی ہمیں نصیب ہوئی اور ان طلاب عزیز و گران قدر کو۔ یہ عزیزان ہمارے 5ویں سال میں پہنچے ہیں، گزشتہ سال جنہوں نے شرف حاصل کیا تھا لباس مقدس طالب علمی کا، وہ کسی حد تک سال پنجم پڑھ کے شاید پاس کر چکے تھے، گزر چکے تھے، لیکن یہ عزیزان ابھی ابتدا میں ہیں، چونکہ ان کے تکمیل تک پھر دوبارہ غدیر کی مناسبت شاید نہ آئے اور یہ دوران و اثناء سال میں تکمیل کریں، اس لیے اس یوم کی برکت سے یہ عزیزان آج شرف یاب ہوں گے لباس مقدس طالب علمی میں۔ میں ایک مختصر تعارف آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جامعہ کا نصاب علمی مجموعی طور پر 12 سال کا ہے اور 3 حصوں میں تقسیم شدہ ہے، پہلا حصہ 5 سال کا ہے، دوسرا 4 سال کا، اور تیسرا 3 سال کا۔ پہلا حصہ نصاب کا عمومی نصاب ہے جو تمام طلاب کو پڑھنا ہے، اور جو جامع ہے باقی مدارس کے اندر بھی مشابہ نصاب رائج ہے، اور ذات علمیہ میں، نجف وقم میں بھی رائج ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اضافی امور بھی اس کے اندر شامل ہیں، اضافی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں ان عزیزوں کو. 5 سال تکمیل کرنے کے بعد ان عزیزوں کو ایک جامع امتحان دینا پڑتا ہے اگلے مرحلے کے لیے، اگلے 4 سال میں جانے کے لیے، جو ایک درمیانی دورہ کہلاتا ہے، جو تخصص کے لیے ایک طرح کی آمادگی کا دورہ ہے، اور اس کی تکمیل کے بعد آخری 3 سال محض تخصص کے ہوتے ہیں. عمومی تعلیمی دورے میں عام علوم، ادبیات، فقہ، اصول، عقائد اور کچھ دیگر علوم جو الحمدللہ یہاں پر طلاب عزیز ہمارے بہت ہی کامیابی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اکثریت ان میں سے اس عمومی دورے سے ان کے اندر آمادگی پیدا ہوتی ہے تخصصی دورے کے لیے. تخصص میں صرف ایک مضمون انہیں پڑھنا ہوگا. اس وقت عمومی دورے میں یہ غالباً کوئی 12-14 کے قریب علوم مختلف مراحل میں پڑھتے ہیں ان 5 سالوں کے اندر. کچھ پہلے سال میں پڑھتے ہیں، کچھ دوسرے سال میں پڑھتے ہیں، کچھ تیسرے سال میں، اور کچھ چند سال جاری رہتے ہیں ان کے علوم. اور 5 سال مکمل کر لینے کے بعد یہ صرف ایک علم میں تخصص کریں گے، لیکن اس ایک علم کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیلات ہیں، انہیں کلاسیں دروس میں حاضر ہونا ہوگا، اور دروس میں حاضر ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں مطالعات بھی کرنے ہوں گے. 5 سالہ دورہ جنہوں نے طے کر لیا ہے اور سابقہ سال ملبس ہوئے تھے، وہ ابھی اپنے جامع امتحان کی تیاری کر رہے ہیں کہ 5 سال جو کچھ پڑھا ہے انہوں نے پہلی کلاس سے لے کے 5ویں سال تک، اس سب کا امتحان پاس کریں گے. ہر سال 1 سال کا نصاب پڑھتے تھے اور پاس کرتے تھے، اب 5 سال کے بعد پورے 5 سال جو پڑھا ہے انہوں نے اسے دوبارہ جامع طور پر پاس کرنا لازمی ہے تاکہ اگلے مرحلے میں جا سکیں یہ. اور اس کے ساتھ جو غالباً شروع ہو گیا ہے یا ان قریب شروع ہونے والا مرحلہ ہے، ان تمام عزیزوں نے تحقیق کرنی ہے، تحقیقی مقالہ یا کتاب انہوں نے تدوین کرنی ہے. جتنی صلاحیت ان کے اندر آئی ہے اس کے پیش نظر ایک موضوع لے کر اس کے اندر یہ مطالعات کریں گے. 6 مہینے ان کو وقت دیا جائے گا، اس 6 ماہ کے اندر اپنا تحقیقی مقالہ تیار کریں گے، اور وہ تحقیقی مقالہ پیش کریں گے اساتید کے سامنے، اور اساتید کے تنقیدی مرحلے سے گزرے گا وہ، اور اس میں یہ اس اپنے مقالے اور تحقیقات کا دفاع کریں گے، اور پاس ہونے کی صورت میں یہ اس درجہ کی سند لے لیں گے جس درجہ کو طے کیا ہے. تحقیقی مقالہ گزشتہ 5 سالہ دورے کی تکمیل کا حصہ ہے، اور جامع امتحان اگلے مرحلے میں داخل ہونے کا مقدمہ ہے. اگلے 4 سالہ دورے کے لیے انہوں نے یہ امتحان پاس کرنا ہے. یہ جامعہ کے جو تعلیمی نظام اس کے اندر ہے ان عزیزوں کے لیے جو ابھی آج شرف لباس حاصل کریں گے اور یہ لباس مقدس زیب تن کریں گے. یہ عزیزان بھی اسی طرح 5 سال جب مکمل کر لیں گے، 5ویں سال کا امتحان پاس کرنے کے بعد جامع امتحان دیں گے، جامع امتحان کے بعد تحقیقی مقالہ لکھیں گے، اور پھر 6ٹے سال میں تخصصی کلاس ان کی شروع ہو جائے گی جو صرف ایک مضمون کی ہوگی، وہ ایک مضمون تقسیم ہو کر متعدد مضامین میں اور مقدمات میں تبدیل ہو جائے گا، اور دورہ عمومی کے طلاب سے زیادہ علمی تحقیقی کام انہیں انجام دینا ہوگا، اور اس کے بعد آخری تین سال ہوں گے، اس آخری تین سال میں ان کی کلاسیں کم ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی، اور انہیں خود سے مطالعات کرنے ہوں گے اساتید کی رہنمائی میں، اور اس کے بعد انہیں درجہ عالی کے لیے کتاب لکھنی ہوگی، وہ اپنے ضوابط اور معیار کے مطابق ہوگی، اور ظاہر ہے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اگر اس مرحلے تک عزیزان پہنچ دیں، اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ سب پہنچیں اس مرحلے تک، اس مرحلے کے لیے ظاہر ہے بڑے تعلیمی اداروں کے لیے ان کی خدمات لی جائیں گی، اور ان کے تحقیقات وہاں بھیجی جائیں گی، اور وہاں کے اساتید ان تحقیقات کی تصدیق تائید کریں گے یا تصحیح کریں گے، وہ جامعہ کے اندر نہیں ہوگا اس مرحلے کا، جو قانون ہے پوری دنیا کے اندر رائج اسی کے مطابق انشاءاللہ یہ طے کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک دورہ علمی تخصصی قبل از وقت شروع کر دیا ہے، کچھ وجوہات کی بنا پر اور کچھ ضرورتوں کی بنا پر، اور وہ دورہ تخصصی تبلیغ ہے، وہ بھی 5 سال کے بعد شروع ہونا ہے۔ 5 سال کے بعد جو 5 سالہ کورس مکمل کر لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، ان میں سے جو چاہیں گے تبلیغ میں چلے جائیں گے تخصص میں، لیکن چونکہ تبلیغی ضرورت زیادہ ہے اور تقاضا شدید ہے ملک کے اندر، ملک سے باہر، اور تبلیغی عمل کم از کم تشیع میں بہت کمزور اور ضعیف ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تفریح کا نام تبلیغ ہے، وقت پاس کرنے کا نام تبلیغ ہے، حقیقتاً تبلیغ مفقود ہے، اور اس فقدان کی وجہ سے جو قومی صورتحال ہے، اجتماعی دینی شعور، دینی آگاہی، عوام کی جو سطح ہے، وہ تبلیغ نہ ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔ اس وجہ سے ابھی شروع ہو گیا ہے یہ دورہ، ظاہراً کوئی 1 ماہ لگ بھگ ہونے والا ہے کہ یہ اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلا گروہ تبلیغ کے لیے انتخاب ہو کے انہوں نے اپنا دورہ شروع کر دیا ہے، ظاہر ہے انہیں بھی ایک وقت لگے گا تبلیغ میں، اور پھر اس کے بعد جو 5 سال مکمل کر لیں گے ان میں سے ایک مضمون تبلیغ بھی ہوگا، تبلیغ کے لیے وہ تخصص کی حد تک پڑھیں گے اور تبلیغی مہارتیں حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے اس درجہ تک اور فیض تک پہنچیں گے۔ جو طلاب عزیز ملبس ہو رہے ہیں اور جو پہلے سے ملبس ہیں، ان کی آگاہی کے لیے اور اپنے تذکر کے لیے، اپنے نفس کے لیے، چونکہ یہ جرأت و جسارت وہ مجھ جیسے لوگوں نے بھی کر لی ہے کہ امامہ سر پہ سجا لیا ہے اور ابا و قبا زیب تن کر لی ہے، اس طرف دھیان دیے بغیر، توجہ کیے بغیر کہ اس لباس کی شان و منزلت کیا ہے، اس کا تقدس کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ علامتی لباس ہے، افتخار و امتیاز کے لیے، فخر کے لیے نہیں ہے، نمائش کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہر ملک کے اندر سپاہ ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، اور ان کے کچھ رزمی عسکری فرائض ہوتے ہیں، اور ان فرائض کی انجام دہی کے لیے انہیں مخصوص لباس پہنایا جاتا ہے، اور وہ لباس در حقیقت ان کا عہد ہوتا ہے، ایک قسم کا حلفیہ اقدام ہوتا ہے اپنے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، سرزمین کے ساتھ، مملکت و ریاست کے ساتھ عہد کرتے ہیں، قسم یاد کرتے ہیں کہ یہ لباس جو انہوں نے زیب تن کیا، اس لباس کے تقاضے، اس کی حرمت، اس کا تقدس، اس کی پاسداری کریں گے، اور ان میں سے کچھ یہ احساس رکھتے ہیں، بہت سارے پیشہ ور بن جاتے ہیں، ان کا کام صرف تنخواہ لینا ہے، فوجی لباس زیب تن کر کے تنخواہ لینا ہے، پینشن لینا ہے، اور اپنا مقررہ سال ختم کر کے ریٹائرڈ ہو کے پھر گھر میں جا کے اس زمانے کے قصے بیان کرنے ہیں. ایک بڑی جمعیت اس لباس کی حرمت اور تقدس کو نہیں سمجھتے, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس لباس کے تقاضوں اور حرمت کی خاطر اپنی جان دے دیتے ہیں, اپنے آپ کو فدا کر دیتے ہیں, قربان کر دیتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسے جان نثار موجود ہیں جنہوں نے اس سرزمین پر اس قوم کی خاطر اور اس کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. بعض ہیں جنہیں اچھے عناوین سے نوازا گیا ہے, اچھے نشانات انہیں دیے گئے ہیں اور تقدیر و تحسین ان کی کی گئی ہے, جیسے نشان حیدر پانے والے یہ مجاہدین, وہ بڑا نام ہے ان کا اور پوری ملت قوم دل سے ان کا احترام کرتی ہے کہ انہوں نے بھرم رکھا ہے اس عہدے کا اور اس لباس کا, فرار نہیں کیا انہوں نے, اپنی جان نہیں بچائی, اپنا دیس بچایا, اپنی خاک بچائی, اپنا وطن بچایا, اپنی قوم بچائی ہے. اور اس طرح دیگر طبقات ہیں جن کا لباس پہچان ہے ان کی, ڈاکٹر ہیں, خاص لباس پہنتے ہیں. اس لباس کی کئی وجوہات ہیں, وہ لباس ان کی پاکیزگی کے لیے بھی ہوتا ہے, حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے, لیکن ایک پہچان بھی ہے ان کی اور ایک عہد بھی ہے. وہ بھی ایسے ہی ہیں جب فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور فارغ التحصیلی کے مراسم میں قسم یاد کرتے ہیں وفاداری کی, عہد کی, اور ان میں بھی بہت سارے پیشہ ور بن جاتے ہیں, لیکن چند ایک ایسے بھی ان میں نکلتے ہیں جو طبابت اور معالجے کے اس مقدس فریضے کا بھرم رکھتے ہیں اور اس کی خاطر صبح و شام اپنا چین, سکون, آرام سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی جانیں بچائیں, لوگوں کی زندگیاں بچائیں, گرمی میں, سردی میں, مشکلات میں, ہر وقت جب بھی انہیں کسی بھی بیمار یا کسی بھی مصیبت زدہ کی مدد کے لیے پکارا جائے, جہاں پر ہوں آ جاتے ہیں. ایسے بھی موجود ہیں ڈاکٹر جو عید کے دن بھی بیماروں کے علاج میں مصروف رہتے ہیں. وہ دن جو انہیں اپنے گھر و اہل و عیال کے ساتھ گزارنے چاہیے, وہ وقت بھی اپنے مریضوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو. دراصل پوری صنف کی حرمت انہی چند نفوس سے ہوتی ہے جو اس صنف اور طبقے کا بھی بھرم رکھتے ہیں اور اس لباس کی بھی حرمت کا خیال رکھتے ہیں. لباس طالب علمی, لباس علماء, آبا و قبا مختلف ہے, ہر جگہ پر مختلف ہے, لیکن تشیع کے اندر بہت ہی باوقار لباس انتخاب کیا ہے بزرگان نے, اور بعض اجزاء اس لباس کے سنت ائمہ اطہار ہیں, جیسے دستار امامہ یہ رواج نہیں ہے, رسم نہیں ہے, بلکہ امامہ دینی لباس کا ایک حصہ ہے. اور ویسے بھی مومنین کے لیے, سب کے لیے نماز میں سفید امامہ دستار مستحب ہے. بہت تاکید ہے کہ نماز جب پڑھیں تو سفید دستار کے ساتھ پڑھیں, سب سید ہیں یا شیخ ہیں, سفید دستار مستحب ہے. کالا امامہ یہ ایک نسب کی علامت ہے, پہچان بن گئی ہے, اس لیے رائج ہوا ہے, ورنہ اولا و مستحب شرعن سفید امامہ ہے. اور قبا بھی عام لباس بھی تھا, ائمہ اطہار علیہ السلام بھی یہی لباس سے بتن کرتے تھے جو لباس ائمہ کے بارے میں سیرت میں مذکور ہے. یہ لباس ائمہ اطہار بھی اس لباس کو یہ زینت اپنے تن کے عطا کرتے تھے. اور اب ایک پہچان ہے علماء کی اور طلاب کی, اس لباس کے اندر بہت گہری معنویت ہے اور یہ لباس جس تن پہ آتا ہے, جس جسم پہ آتا ہے, جس انسان کی زینت بنتا ہے, اسے احترام عطا کرتا ہے, اسے حرمت عطا کرتا ہے, اسے ایک تشخص عطا کرتا ہے, اور اس شخص کا بھی حق ہے بنتا ہے کہ اس لباس کا حق ادا کرے، اس لباس کو تفاخر کے لیے، مباحات کے لیے، زینت کے لیے، فخر کے لیے نہ استعمال کرے، دوسروں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے، عوام الناس کو اپنے عالم اور علامہ ہونے کے لیے یہ لباس استعمال نہ کرے، جیسے القابات ہیں، عناوین ہیں، لوگ اپنے نام کے ساتھ یا خود یا دوسرے عوام الناس القابات دے دیتے ہیں مختلف، اور شخصیت کا حصہ وہ القابات بن جاتے ہیں اور عام لوگ ان القابات کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ لباس بھی دھوکہ دینے کے لیے نہیں ہے، حرمت ہے اس لباس کی، احترام ہے، تقدس ہے اس لباس کا، اور تقاضے ہیں اس لباس کے۔ یہ علامت ہے ایک ایسے طبقے کی، ایسی صنف کی جنہوں نے یہ لباس زیب تن کیا ہے، کہ متعہد انسان ہیں، عہد کیا ہے انہوں نے دین کے ساتھ، اور اپنے آپ کو وقف کیا ہے دین کے لیے، خدمت دین کے لیے، دین کی سربازی کے لیے، دین کی فداکاری کے لیے۔ چونکہ جس قوم کے اندر لوگ باشعور ہوں، سمجھتے ہوں، عوام کا شعور، سطح شعور بالا ہو، وہاں فریب دھوکہ کم ہوتا ہے، ہوتا ہے وہاں بھی لیکن کم ہوتا ہے، لیکن جہاں پر لوگوں کا شعور نچلی سطح کا ہو، وہاں دھوکہ و فریب اور جالی امور زیادہ ہوتے ہیں۔ کہ پاکستان متاسفانہ ان خطوں میں سے ہے، سرزمینوں میں سے ہے، کہ جہاں سطح شعور بہت نیچے ہے، گراف اس کا، لیول اس کا، اور شعور کی گراوٹ کی وجہ سے، بستی کی وجہ سے، ہر طبقہ عوام کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، سیاستدان، تاجر، کاروباری، عام لوگ، ہر آدمی اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں اس بے شعوری سے فائدہ اٹھا کے دوسروں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لوں، کوئی مقام بنا لوں، کچھ کما لوں۔ کوئی پیر بن جاتا ہے، کوئی تعویذ کا کام شروع کر دیتا ہے، کوئی اور حربہ پیشہ بنا لیتا ہے، اور ان میں سے ایک خوب یہ عمل دینی پیشہ کے طور پر اور پیشہ وری کے طور پر شروع ہو جاتا ہے، کہ یہ سب سے زیادہ ناموزوں دنیا داری ہے کہ دین کا لباس پہن کر، دین کے لبادے میں انسان دنیا داری و دنیا پرستی و پیشہ وری کرے۔ اور آسان ہے، چونکہ عوام میں شعور کم ہے، اور اس کمی کی کمی سے آسانی سے انسان قبول کروا لیتا ہے اپنے آپ کو۔ میں ایک واقعہ طلاب کو بتایا ہوا ہے، شاید عوام کو بھی بتایا ہوگا۔ قم مقدسہ میں ایک عزیز تھے، پڑھتے تھے وہاں پر، جوان، اچھا، خوش فکر اور اچھی استعداد کا بچہ، جوان، اور کچھ دروس ہمارے پاس بھی پڑھتا تھا وہ۔ ایک دن حرم حضرت معصومہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا میں وہاں زیارت میں مشغول تھا، تو شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پہ، جگہ بھی مجھے یاد ہے، نقطہ جہاں پر، کئی سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہ واقعہ ہو بہو ایسے لگتا ہے جیسے کل رونما ہوا ہے۔ اس واقعے کی انفرادیت کی بنا پر ناقابل فراموش ہو گیا ہے، کم از کم میرے لیے۔ وہاں پہ وہ جوان آیا اور آخری ملاقات کے طور پر ملا، اور اللہ حافظ، خدا حافظ کہ میں جا رہا ہوں پاکستان۔ تو میں نے کہا چھٹی جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، ابھی تو چھٹیاں نہیں ہیں۔ وہ کہا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حوزہ چھوڑ کے، تعلیم چھوڑ کے۔ ابتدائی طالب علم تھا، شاید دو تین سال اس کو حوزے میں گزرے تھے۔ اسی حالت میں کہا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ مجبوری نہیں ہیں، کوئی اضطراب نہیں ہیں، اور اللہ نے آپ کو اچھی صلاحیت عطا کی ہے، آپ اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں اور پڑھیں آگے، کوئی یہاں ایسی بڑی مشکل بھی آپ کو درپیش نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ جواب اس نے فوراً دیا، زبان کا بھی کافی تیز تھا، اس نے جواب دیا کہ میرا دماغ خراب ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر اور مزید پڑھوں۔ تعجب ہوا مجھے اور میں نے اسے کہا کہ یہ جو یہاں پڑھ رہے ہیں اور کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں اور مزید ارادہ ہے ان کا رک کر اور پڑھنے کا، تو آپ کی نظر میں ان سب کا دماغ خراب ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں میری نظر میں ان سب کا دماغ خراب ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے دلیل بھی دی، اپنی بات کی دلیل دی، کہتا ہے دلیل ہے میرے پاس، اور وہ دلیل یہ ہے کہ میں ابھی بغیر پڑھے ہوئے جا رہا ہوں، قم آیا ہوں، دو تین سال لگائے ہیں، قمی بن گیا ہوں میں، اور اب میں بغیر پڑھے ہوئے کچھ، یہ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، میں واپس جا رہا ہوں اور وہاں جا کر بغیر پڑھے ہوئے میں ایک عالم اور علامہ کے طور پر مان لیا جاؤں گا، قبول کر لیا جاؤں گا۔ اور اس نے ایک ساتھ چیلنج بھی کیا مجھے وہیں پر، اور اس نے کہا کہ آپ پڑھ رہے ہیں یہاں پر اور پڑھا بھی رہے ہیں اور پڑھیں گے، آپ جب پڑھ لکھ کے فارغ و تحصیل ہو کے قم سے آئیں گے اور میں ابھی جا رہا ہوں، تو میں آپ سے زیادہ مقبول، شہیر اور زیادہ عوام کے اندر میرا مقام ہوگا، میں بڑا علامہ ہوں گا اس وقت۔ اس نے کہا کہ آپ یاد رکھنا، جب آپ آئیں گے تو دیکھیں گے آپ کہ میں زیادہ وہاں پر بڑا علامہ سمجھا جاؤں گا۔ خب یہ ایک حقیقت تھی اس نے بیان کی ہے۔ مجھے ذرا برابر اس بچے پہ کوئی نہ غصہ آیا نہ کوئی ایسی حالت آئی، چونکہ بالکل سچ بول رہا تھا، ذرا برابر بناوٹ نہیں تھی، جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اداکاری نہیں کر رہا تھا، جو اس کے اندر سوچ تھی وہ پوری صداقت کے ساتھ اس نے بیان کر دی، اور اس میں بہت کچھ بیان کر دیا۔ اس چھوٹی عمر میں ہی اس کو احساس تھا کہ میری قوم کے اندر شعور نہیں ہے، میں ان پڑھ کم پڑھ جا کر اپنے آپ کو وہاں عالم اور علامہ قبول کروا لوں گا اور وہ کر لیں گے مجھے قبول۔ ابھی معلوم نہیں وہ کہاں ہے، نہ مشہور میں نہ غیر مشہور میں، میں پوچھتا بھی رہتا ہوں اس کے بارے میں، گمنام ہے، معلوم نہیں، لگتا ہے ملک سے باہر چلا گیا ہے، کسی دوسرے ملک میں علامہ بن کے وہاں کہیں چلا گیا ہے، چونکہ یہاں ہوتا تو کہیں نہ کہیں اس کا ذکر آ جاتا، چونکہ صلاحیتیں زیادہ تھیں اس کے اندر، وہ گمنام رہنے والا تھا نہیں، ایسا تھا جو نمایاں ہونا اس کے اندر تھا، جاہ طلبی تھی اس کے اندر، جاہ طلب گمنام نہیں ہوتا، ہمیشہ صاحب نام ہوتا ہے، اگرچہ بدنام ہی کیوں نہ ہو۔ خب یہ ایک حقیقت تھی اس عزیز نے بیان کی کہ میں بغیر پڑھے ہوئے جا کر اپنے آپ کو قبول کروا لوں گا، اور کر لیتے ہیں قبول، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، لیکن یہ عمل بہت قبیح عمل ہے، لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر فریب دینا، دھوکہ دینا، اور خود بھی دھوکے میں مبتلا ہو جانا کہ میں کوئی علامہ ہوں یا عالم ہوں، اور گم کر بیٹھنا اپنی شخصیت کو، یہ ایک المیہ ہے، کمزوری ہے۔ اگر جاہل کو لوگ عالم مانتے ہیں تو وہ عالم بنے نہیں، بدترین عالم عالم نما وہی ہے جس کو جہلا نے عالم مان لیا ہے، اور وہ ہے نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ سما ہو اشباہ الناس عالما ولیس بہ، یہ تقاضا ہے میرا ان عزیزوں سے جو آج شرف لباس حاصل کر رہے ہیں، اور یہ تقاضا صرف ان سے نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے خود اپنی ذات کو یہ خطاب ہے، چونکہ قانون ہے، قاعدہ ہے کہ آپ جب نصیحت کرو تو اس کا رخ اپنی طرف بھی کرو، اوصیکم و نفسی، آپ کو بھی اور اپنے نفس کو بھی وصیت کر رہا ہوں، پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ کو، چونکہ وہ جس نے زیادہ عرصہ لباس پہنا ہے اسے زیادہ حق بنتا ہے کہ اسے متوجہ کیا جائے، جس نے کم عرصہ پہنا ہے اسے بھی ضرورت تذکر دینا، لیکن جس نے زیادہ عرصہ تک پہنا ہے اسے زیادہ حق بنتا ہے کہ اسے توجہ دلائی جائے. یہ اپنی ذات کے لیے بھی ہے کہ یہ لباس عہد کا لباس ہے, یہ لباس پہننا ہی عہد کرنا ہے. عہد سارے زبان سے نہیں ہوتے, کم عہد ہیں جو زبان کے ساتھ ہوتے ہیں, خصوصاً اللہ کے ساتھ عہد الست زبان کے ساتھ نہیں ہوا. ایک پذیرش قبولیت کے ساتھ ہوا, اللہ نے انسان کو کچھ عطا کیا, انسان نے وہ لے لیا, دریافت کیا, اور یہ لینا عہد تھا. اسی کو قرآن نے عہد کے طور پر ذکر کیا اور فرمایا کہ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ ایک عہد عبودیت کا تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے, اور عہد عبودیت میں تم نے اقرار کیا ہے ربوبیت اللہ کا, یاد دلایا ہے کہ اس پہ قائم رہنا. اسی طرح جب انسان آتا ہے, داخلہ لیتا ہے مدرسے کے اندر, یہ بھی ایک عہد ہے. والدین جب فیصلہ کرتے ہیں اپنی اولاد کو راہ خدا میں بھیجنے کا, یہ بھی عہد ہے. اور مراحل طے کرتا ہے جب طالب علم, ہر قدم پر تجدید کرتا ہے اس عہد کی. عہد ذمہ داری ہے کہ سبیل خدا, راہ خدا کے اوپر آنا ذمہ داری اپنے دوش پر لینا اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا, اور اس ان ذمہ داریوں کے تقاضوں کو پورا کرنا, نبھانا. پہلا تقاضا اس کا علمی تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو علمی طور پر علم میں کمال تک پہنچائیں. کاذب جھوٹی پیاس لے کر علم کی طرف نہ آئیں, سچی پیاس لے کر آئیں. کہ اس زمانے میں یہ پیاس نادر چیز ہے. بہت بڑا احسان و لطف ہے اللہ کا اس خاندان پر اور اس خاندان کے افراد پر جن کے اندر اور جن کے بچوں میں علم کی حقیقی پیاس پیدا ہوئی ہے, سچی پیاس ہے. چونکہ پیاس جیسے بھوک, بہت سارے گھرانوں کے اندر بچے ہیں دبلے لاغر زرد, ان کے رنگت بتاتی ہے کہ کھانا نہیں کھاتے. اکثر میں دیکھتا ہوں ماں باپ کے ساتھ ایسے بچوں کو, میں ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں کہ لگتا ہے کہ آپ کا صاحبزادہ یا صاحبزادی یہ کھانا نہیں کھاتے, وہ فوراً کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے, یہ کھانا نہیں کھاتے. کھانا جب نہیں کھاتے تو کچھ تو کھاتے ہیں, وہ جو الا بلا کھاتے ہیں اسی نے بھوک مٹا دی ہے, مار دی ہے اس کے اندر. بچوں کے لیے صنعتی چیزیں جو بنی ہوئی ہیں, چپس ہیں اور اس طرح کے اور الا بلا, اس کے اندر جو مواد ڈالا جاتا ہے اور جس ترکیب کے ساتھ ان کو پکایا جاتا ہے, بچے کے اندر جا کر احساس بھوک کا مار دیتے ہیں یہ مواد, یہ کھانے. اور ظاہر ہے کہ جب احساس ہی طلب ہی مٹ جاتی ہے تو بچہ کھانا بھی نہیں کھاتا, غذا بچے کے اندر نہیں جاتی, اور جسم اس کا بیمار رہتا ہے, کمزور رہتا ہے, اور پھر بیماریوں کے لیے آماجگاہ بن جاتا ہے. بیماریاں اس بدن پر حملہور ہوتی ہیں, قوت مدافعت اس بچے کے اندر نہیں ہوتی, پڑھائی میں بھی کمزور ہوتا ہے اور دیگر تمام امور میں, چونکہ بنیاد ہی ڈھانچہ ہی کمزور ہو گیا اس کا. ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں اور لے جانا چاہیے جن گھروں میں ایسے بچے ہیں. ڈاکٹر کے بغیر آپ خود بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ الا بلا جو بھوک کا احساس مٹاتی ہے وہ نہ دیں بچوں کو. ایک دو ٹائم پہ بے شک روئے, بھوکا رہے, ہڑتال کرے, دھرنا دے, اس کے تو آپ عادی ہو چکے ہیں آج کل دھرنوں کے اور بھوک ہڑتالوں کے, کوئی حرج نہیں ہے. مائیں ضبط کریں, باپ برداشت کریں, بچے کو ایک وقت گزرنے دیں اس کو ہڑتال کی حالت میں, اور دسترخوان پہ جو کھانا گھر میں پکتا ہے معمول کا, اس کا اس کو عادی بنائیں, وہ کھانا کھائے, اس کے اندر غذائیت ہے. اور یہ الا بلا دکانوں سے خرید کے یا پیسے دیں اور وہ جا کر کھائے, فاسٹ فوڈ کھائے, اس طرح کی چیزیں نہ دیں اس کو, چونکہ بھوک کا احساس مٹا دیتی ہیں یہ چیزیں. یہی حال پیاس کا بھی ہے. بعض چیزیں پیاس بجھا دیتی ہیں، پانی کی پیاس بجھا دیتی ہیں، کاذب چیزیں، جھوٹی چیزیں، اور خصوصاً جب انسان کے اندر علم کی پیاس کا احساس بجھ جائے، ویسے ہی بے حیثیت قوم ہم علم پسند، علم پرور، علم طلب قوموں میں شمار نہیں ہوتے پاکستانی. چند ماہ پہلے ایک سروے دنیا کا جو ہر سال نشر ہوتا ہے، عالمی ادارے تمام دنیا کے تعلیمی مراکز و اداروں کا مطالعہ و سروے کر کے، میں خود شرمندہ ہوں، شب عید غدیر موضوع چھوڑ دیا ہے میں نے، اور ظاہر نہیں تھی فضا مناسب موضوع کے لیے. مجھے خود دل میں جو احساس ہو رہا ہے بہت ناقابل برداشت ہے کہ گفتگو آج شب اور ہونی چاہیے تھی اور میں حاشیے میں چلا گیا، چونکہ متن کے لیے مجلس آمادہ نہیں تھی. ظاہر اس سروے میں تعلیمی مراکز کا سروے ہوا، ہر سال ہوتا ہے، تمام ممالک کا، تو تمام دنیا میں ہر ملک کا ہوتا ہے، اور اس میں بعض اعداد و شمار آپ پڑھتے ہیں، جیسے تمام دنیا کے سب سے زیادہ ثروت مند لوگ ان میں درجے بناتے ہیں، ٹاپ 10، 10 بڑے ثروت مند دنیا کے، 20 بڑے امیر لوگ، 50 بڑے امیر لوگ، 100 بڑے امیر لوگ، 1000 بڑے امیر لوگ، یہ درجے ہوتے ہیں ان کے. اسی طرح تمام باقی کاموں میں از جملہ علمی مراکز کی درجہ بندی کی جاتی ہے. اس درجہ بندی میں دنیا میں سب سے اوپر درجے میں علمی کارکردگی کے لحاظ سے آنے والے علمی ادارے، ٹاپ 10 یا 10 بڑے ادارے، خوب ظاہر ہے اس میں عموماً ایشیا کا بھی کوئی ادارہ نہیں آتا، اکثر جہاں تک میری یاداشت میں ہے نہیں ہوتا کوئی ادارہ، براعظم ایشیا سے نہیں ہوتا. بڑے 20 میں شاید آ جاتا ہے نام، بڑے 10 میں نہیں آتا. اس میں درجہ بندی میں آخری درجہ ظاہراً بڑے 1000 علمی بڑے مراکز، 1000 بڑی یونیورسٹیاں جنہوں نے کوئی کارنامہ کیا ہے، اچھے تعلیم دی ہے، اچھے اسٹوڈنٹ بنائے ہیں، کوئی تحقیقی کام کیا ہے. پاکستان کی ایک یونیورسٹی، کوئی تعلیمی ادارہ، نہ گورنمنٹ کا، نہ نجی ادارہ، نہ مذہبی ادارہ، ٹاپ 1000 اداروں میں ایک بھی پاکستانی ادارہ شامل نہیں ہے. بڑے 1000 درجے، 1000 بڑے اداروں میں، یونیورسٹیوں میں ایک بھی ادارہ نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر آ گیا ہوتا تو اس میں بھی کوئی دھاندلی کرپشن ضرور ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آپ نے دیکھا ایگزیکٹ یونیورسٹی پکڑی گئی ہے جو لاکھوں ڈگریاں جعلی پیسے لے کے، ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپے لے کے اس نے پوری دنیا میں ڈگریاں نشر کی ہیں. وہ تو یونیورسٹی ہی جعلی تھی اور اس کا کام ہی کاروبار تھا، لیکن جو یونیورسٹیاں باقاعدہ ایک ذمہ داری کے ساتھ ملک کے اندر ملکی بجٹ کھا کے اور کام کر رہی ہیں، ان میں بھی یہی کام ہوتا ہے، جعلی کام. تعلیم نہیں ہوتی اور ٹائم پاس ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک معین تعداد کو انہوں نے پاس کر کے ڈگریاں دے کے، اور ڈگریوں میں بھی چال سازی کر کے انہیں نوکریاں جاب دلوا کے تو اپنا بھرم بنایا ہوا ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو کراچی یونیورسٹی کے کتنے پروفیسر جو پی ایچ ڈی کی ڈگری ان کی جعلی ہے، یا چوری کی ہے یا جعلی ہے، تو کیسے آئے گا علمی ادارہ کارکردگی؟ چونکہ علم پسند قوم میں ادارے بنتے ہیں، علم پرور قومیں علمی شخصیات جنم دیتی ہیں، اور علم پسندی در حقیقت علمی بازار، علمی میدان کو رونق عطا کرتی ہے. علامہ اقبال تقریباً 100 سال پہلے رو رہے تھے، اور اسی سے صدی کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم شروع سے ہی ایسے ہیں، عصر من دانندے یہ اسرار نیست، یوسف من بہر این بازار نیست، کہ میرا یوسف اس بازار کے لائق قابل نہیں ہے، یہاں کوئی خریدار نہیں ہے فکر کا، علم کا، چونکہ جال سے کام چلتا ہے، جالیات سے کام چلتا ہے، جعلی شخصیت، جعلی ڈگری، جعلی مقام، جعلی لقب، سب کچھ چلتا ہے، جب بکتا ہے لوگ خریدتے ہیں، مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم عمر بھی ضائع کریں۔ وہ ایک اور جوان کراچی کا ہے، یہ جوان اور شہید ہو گیا میرے خیال میں، خدا اس کو مغفرت فرمائے، اس کا یہ جملہ ہے، جوان ایک پروگرام کے بعد جوانوں سے ایک نشست تھی اور اس میں میں ان سے اکثر پوچھتا تھا کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے، جوانوں سے، عام طالب علم نہیں تھے یا کالج یونیورسٹی کے جوان تھے یا کوئی کام کاج والے تھے یا شاید کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، ان سے پوچھا کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے، باری جب ان کی آئی تو کہنے لگے کہ نہ آج تک پڑھی ہے اور نہ آئندہ پڑھوں گا، اسی طرح انہوں نے کہا، وہ قم والے جوان کی طرح، یہ بھی بے باک جوان تھے اور بڑے مصمم، کہا کہ نہ آج تک پڑھی ہے کوئی کتاب اور نہ آئندہ پڑھوں گا۔ تو میں نے کہا یہ آج تک نہیں پڑھی ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آئندہ کے لیے بھی ارادہ ہے پختہ، عزم آپ کا پکا ارادہ ہے کہ آئندہ بھی میں نہیں پڑھوں گا، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ کیوں اتنے مصمم ہیں آپ کہ آئندہ بھی کتاب نہیں پڑھوں گا؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ دو نقصان ہوتے ہیں، ایک مال ضائع ہوتا ہے اور ایک عمر ضائع ہوتی ہے کتاب پڑھنے سے، اور میں دونوں ضائع کرنا نہیں چاہتا، بچت کرنا چاہتا ہوں، اور ہماری پوری قوم اس بچت سکیم میں شامل ہے، نہ کتاب خریدتے ہیں اور نہ کتاب پڑھتے ہیں، وقت بھی بچاتے ہیں اور عمر بھی بچاتے ہیں، اور بچا کے پھر جہاں جا کے خرچ کرتے ہیں، وہ سب کو آپ کو معلوم ہے کہ کہاں یہ بچت خرچ کہاں ہوتی ہے، سیونگ کہاں جا کے خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ نہیں ہے فضا علم پروری کی، عالم پروری کی، قدردانی کی، تحسین کی، کسی بھی شعبے میں نہیں ہے، صرف دین کی بات نہیں میں کر رہا، باقی شعبوں کے اندر بھی علوم کی یہی غربت اور یہی مصیبت ہے، باقی علوم کی بھی ایسے ہی ہے۔ اب ایسے میں احساس عہد اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، عہد کا تقاضا اور زیادہ ثقیل ہو جاتا ہے، اس قسم کے ماحول کو، اس قسم کی فضا کو جس میں سنجیدگی کم ہو، جس میں جد کم ہو، جس میں علم پسندی اور علم پروری کم ہو، جس میں رجحان نہ ہو، وہاں پر علمی بنیاد رکھنا، علمی کارنامہ انجام دینا اور علمی خدمات انجام دینا بہت دشوار ہوتا ہے۔ قابل تحسین ہوتے ہیں وہ انسان جو اس طرح کی فضا میں عہد کرتے ہیں اور اس ماحول سے، اس تہذیب سے سر اٹھاتے ہیں، نکلتے ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ عہد کر کے اس عہد کو نبھاتے ہیں، سچ کر دکھاتے ہیں۔ ایسے رجال، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من المؤمنین رجالون، مومنوں میں بھی مرد مرد چاہیے، اللہ کو بھی مردوں کی انتظار ہے، تلاش ہے، مومنوں میں مرد نکلیں ایسے جو عہد کریں اور نبھائیں، سچ کر کے دکھائیں عہد کو۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں نہیں ہیں، مردوں کے مقابلے میں نامرد ہیں، من المؤمنین رجالون، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، باقی نہج البلاغہ میں ہے دوسرا حصہ اس کا کہ اشباہ الرجال، مرد نما، نامرد، مردوں سے ملتے جلتے لوگ۔ نامردی سب سے بڑی یہی ہے کہ انسان عہد نہ رکھتا ہو، اور جس کا عہد نہیں ہے، اس کا دین نہیں ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، لا دین لمن لا عہد لہ۔ خب، جو سعادت حاصل کرتا ہے اس لباس کی اور زیب تن کرتا ہے، اور کرنا چاہیے، بعضوں کے استدلال تھوڑے معیوب ہیں، اپنے تئیں وہ اپنا تقویٰ و زہد ظاہر کرتے ہیں، ہیں ایسے لوگ جو لباس عالمانہ لباس نہیں پہنتے. پاکستان میں تو اکثر علماء موسم کی وجہ سے نہیں پہنتے, چونکہ موسم گرم ہوتا ہے, مرطوب ہوتا ہے اور اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. البتہ جہاں ضرورت ہو وہاں پہن لیتے ہیں, جہاں فیس ملنی ہو لباس کی وجہ سے, جہاں پر کوئی فوٹو سیشن ہو, جہاں کانفرنس ہو, وہاں پہن لیتے ہیں, وہاں گرمی میں بھی پہن لیتے ہیں. لوگ اصرار بھی کر رہے ہوتے ہیں مولانا گرمی ہے اتار دو, لیکن پھر بھی اتارتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر اتاریں گے تو کیمرے کی نگاہ سے غائب ہو جائیں گے, لہٰذا وہاں پہن لیتے ہیں. لیکن عام حالات میں گرمی کا بہانہ کر کے, جیسے عورتیں گرمی کا بہانہ کر کے برقع اتار دیتی ہیں, عالم گرمی کا بہانہ کر کے عبا اتار دیتا ہے, عمامہ اتار دیتا ہے, یہ بہانہ ہے. گرمی کے ساتھ خوگر ہو جاتا ہے انسان, جیسا لباس پہنے خوگر ہو جاتا ہے. ایک تعداد بڑے ایسے ہیں کہ جو شاید اس لباس کو اچھا ہی نہیں سمجھتے, طالب علم بھی ہیں لیکن نہیں پہنتے, پتلون پہن لیتے ہیں, جینز پہنی ہوتی ہے, طالب علموں نے. آخر اس زمان کی علامتوں میں سے ایک یہ علامت ہے کہ طالب علم بھی جینز پہنیں گے. جینز ایک خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآنی معیار کے مطابق جینز جیسے کپڑے, ٹی شرٹ, جینز, ٹائٹ کپڑے, یہ کپڑے ہیں, لباس نہیں ہیں. کپڑے ہیں, لباس نہیں ہے. کپڑے اور چیز ہوتی ہے, لباس اور چیز ہوتی ہے. یہ ثوب ہے, کپڑے کو ثوب کہتے ہیں عربی میں, قرآن میں بھی ثياب کا لفظ آیا ہے. یہ ثوب ہے, کپڑ لباس نہیں ہے. لباس اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ڈھانپ لے, جو ڈھانپتا نہیں ہے بلکہ اور ابھارتا ہے, چھپی ہوئی اعضاء کو بھی ابھارتا ہے, نمایاں کرتا ہے, یہ کپڑا ہے, یہ لباس نہیں ہے. یہ کپڑے پہن کر بھی ننگے ہیں, قرآن کے بقول, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یعاری سوآتکم, اے بنی آدم ہم نے آپ کے لیے لباس اتارا ہے تاکہ آپ کے جسم کے وہ حصے چھپائے جن کا نمایاں ہونا برا ہے, ان برائیوں کو چھپائے, وہ لباس دیا. بس لباس اس کو کہتے ہیں جو جسم کی برائیوں کو چھپائے, لیکن جو ایسا لباس پہنے جو جسم کی چھپی ہوئی برائی کو بھی اور زیادہ نمایاں کر دے, وہ یہ تو لباس نہیں ہے, کپڑا ہے. کپڑے نہیں کہا, لباس, لباس ہے, لباس پہنو. وہ بعض لباس نہیں پہنتے, عالم دین ہیں, طالب علم ہیں, لیکن پتلون پہن لیں گے, ٹی شرٹ پہن لیں گے, جینز پہن لیں گے, ابا کبا نہیں پہنتے. یہ معیوب ذہن ہیں جو لباس کے بارے میں, لباس طالب علمی یونیفارم کے بارے میں اس طرح کا احساس رکھتے ہوں, احساس کمتری کرتے ہیں, احساس حکارت کرتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ لباس پہن لیا تو لوگ کہیں گے مولوی, لوگ کہیں گے مولانا. ابھی جینز جب پہنتا ہوں تو آپ کو آئنسٹائن کہتے ہیں, اور اگر ابا کبا پہن لی تو مولوی کہیں گے آپ کو. ابھی جو لباس پہنا ہوا ہے اس میں کس نام سے پکارتے ہیں آپ کو؟ اگر آپ کا نام اللہ بخش ہے تو بخشو ہی کہیں گے آپ کو, پھر بھی بخشو ہی رہو گے ساری عمر. اگر اللہ بخش نام ہے, لباس عالمانہ پہن لو تو مولانا تو کہہ دیں گے کم از کم آپ کو. اور مولانا جو ہمیں عقیر سا لفظ لگتا ہے, اس سے زیادہ بڑا لقب بامانہ قابل احترام دنیا میں نہیں ہے. مولانا, مولا, ہمارے مولا, جس طرح رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا ہو, وہی مولا مولانا میں بھی ہے. مولانا یعنی ہم سب کے مولا. وہ مولا کہلانے میں کیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ احساس حکارت ہے اگر آپ کو ساری دنیا اپنا مولا مانے. بعض اس طرح معیوب فکر رکھتے ہیں اس لباس کے بارے میں, احساس حکارت و احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں, اپنا حلیہ بے دینوں والا بنا کے طالب علم رکھتے ہیں تاکہ معاشرے میں ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے, مولوی نہ سمجھا جائے. بعض لباس زہد کی وجہ سے نہیں پہنتے, یا خوف کی وجہ سے, خشیت کی وجہ سے نہیں پہنتے کہ ہم اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے، اس کا بھرم نہیں رکھ سکیں گے ہم. اور یہ بھی منطق درست نہیں ہے، اگرچہ اس جیسی کبھی منطق نہیں ہے جو پہلے دو تین وجوہات میں ہے. اگر اس ڈر سے لباس نہیں پہنتے کہ ہم اس کا تقاضا پورا نہیں کر سکیں گے، خوب یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عادتیں ترک نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنے رویے میں ٹھہراؤ نہیں لانا چاہتے، آپ اپنے آپ کو ایک اچھے انسان باشخصیت نہیں بنانا چاہتے، لاوبالی رہنا چاہتے ہیں. لاوبالیت تو شایع نشان نہیں ہے، لباس پہنے یا نہ پہنے، طالب علم باوقار ہونا چاہیے. اور آپ پوری دنیا میں نگاہ کریں، جائزہ لیں پوری دنیا کا لباس، جیسے قرآن نے لباس کہا ہے اور کپڑے، دونوں باتیں قرآن نے بتائی ہیں. کپڑے تو ساری دنیا بناتی ہے، کپڑے اچھے جاپان میں ہوتے ہیں، چائنا میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، کپڑے بہترین ہیں وہاں پر، لیکن لباس سب سے بہترین لباس جس پر لباس کی تعریف فٹ آتی ہے وہ پاکستان میں ہے، شلوار قمیض. مکمل لباس ہے، کامل لباس ہے، یعنی ڈھانپنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی شکل نہیں ہے لباس کی. سب سے بہتر شکل ڈھانپنے کے لیے یہ ہے، بشرطے کہ کھلا ہو، چپکی ہوئی شلوار قمیض نہ ہو، یا یہ کھڑی شلواریں پجامے والی جو آج کل فیشن میں بناتے ہیں یہ نہ ہو، یا یہ قمیضوں کے چاک جو بغل تک کٹے ہوتے ہیں یہ نہ ہو. وہی جو رائج طریقہ ہے شلوار قمیض کا، کھلی شلوار قمیض، اس میں پورا بدن چھپا ہوا ہوتا ہے، جلد بھی چھپی ہوئی ہے اور بدن کا نشیب و فراز بھی چھپا ہوا ہے. لباس مکمل لباس ہے یہ، اور خوبصورت بھی لگتا ہے، باوقار بھی ہے. اگر اس سے زیادہ باوقار لباس اگر دنیا میں تلاش کریں تو آپ کو ابا کعبہ سے زیادہ باوقار لباس نہیں ملے گا. ایک محترمہ حج میں، میں نے وہاں خواتین، چونکہ وہ کاروان میں خواتین بھی تھیں، ویسے حج پہ ایک بڑی تعداد خواتین کی ہوتی ہے، ہر ملک کی خواتین اپنے خاص لباس میں ہوتی ہیں، پاکستانی خواتین عموماً دوپٹے میں ہوتی ہیں حج، پورے حج میں. طواف میں دوپٹہ کبھی ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی گلے میں پڑا ہوتا ہے، سائی میں جہاں بھی جاتی ہیں دوپٹے میں، جیسے شیخوپورہ میں ہیں تقریباً یہی احساس ان کا وہاں بھی ہوتا ہے. اب جو ہمارے اس میں تھیں، سامعین میں شامل تھیں، انہیں میں نے عرض کیا کہ بی بیو آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اتنا خرچہ کر کے، آئی ہو حرم خدا میں ہو، کعبے میں ہو، کم از کم یہ دوپٹے میں حج کافی نہیں ہے، یہاں جب تک حج میں ہو مناسب حجاب کرو، لباس پہنو اچھا. تو ایک بہت ہی پڑھی لکھی تعلیم یافتہ خاتون وہاں موجود تھیں، تعارف نہیں تھا، بعد میں وہ آئیں مجلس، جب درس ختم ہوئی تو آ کر انہوں نے بڑی تند لب زبان میں اعتراض کیا کہ آپ جو ہیں بہت ہی شدت پسند ہیں، انتہا پسند ہیں عورتوں کے بارے میں، کہ آپ نے کہا ہے کہ پاکستانی خواتین دوپٹے میں حج کر کے چلی جاتی ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے دوپٹے میں حج کرتی ہیں؟ تو یہ حجاب تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، وہ جو عموماً ملنگوں کا ایک دلیل ہوتی ہے، عمومی پوری بے دینی کی ایک دلیل ہوتی ہے نا، کہ یہ تو دل میں، سارا کچھ دل میں ہوتا ہے. وہ ایک آدمی عاشور کے دن رنگین کپڑے پہنا ہوا تھا، باقی سب نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے کلرڈ کپڑے پہنے ہوئے تھے. ایک مومن نے اس کو توجہ دلائی کہ بھائی آج سوگ کا دن ہے، سب نے سوگ کا لباس، کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تم نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو اس نے یہی جواب دیا، اس نے کہا کہ کالے کپڑے ہونا اہم نہیں ہے، دل کالا ہونا چاہیے بندے کا. اور اس نے کہا کہ وہ ہے میرا دل کالا ہے. اب یہ جواب غلط جواب ہے، من گھڑت جواب ہے، نہ سوگ دل کالا کرو سوگ میں، اور نہ ہی پردے میں دل کا پردہ کرو. پردہ جسم کا کہا گیا ہے، دل کا نہیں کہا گیا. دل پہ پردہ پڑ گیا تو پھر تو سمن بکمن اومیون ہیں آپ، اگر دل پہ حجاب آ گیا تو. دل پہ نہیں کرنا پردہ، پردہ جسم کا پردہ ہے نہ کہ دل کا پردہ ہے. اب وہ ظاہر ہے ان کا لب و لہجے سے اندازہ ہو گیا کہ تھوڑی تعلیم یافتہ بھی ہیں، کچھ تھوڑی اپنی شخصیت حیثیت بھی کوئی ہے، عرس کے بھی ان کو برہم ہیں، اور کوئی نگاہ بھی درست نہیں رکھتی ان مسائل میں، تو لہٰذا میں نے انہیں اب یہ حجاب اور یہ بات نہیں کی۔ قریب ہی ہم دونوں کی گفتگو کے قریب ایک چھوٹی بچی کھڑی ہوئی تھی، کوئی شاید 7-8 سال کی، کسی خاندان کے ساتھ، وہ بھی حج پہ مشرف تھی، اس نے عبایا لیا ہوا تھا وہ، اور وہ ساتھ کھڑی ہوئی تھی، مکنا باندھا ہوا تھا، چھوٹی سی بچی نے اور عبایا لیا ہوا کھڑی ہوئی تھی، ہماری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اس محترمہ سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اس حلیے میں، شلوار قمیض میں اور دوپٹے میں باوقار لگتی ہو، یا یہ بچی اس لباس میں باوقار لگتی ہے؟ تو اس کی نگاہ اس بچی کی طرف گئی، خاموش ہو گئی، پھر جواب نہیں دیا مجھے اور چلی گئی وہاں سے۔ بعد میں کاروان والوں نے بتایا کہ کسی منسٹر کی بیوی تھی وہ، ان کے شوہر میاں وزیر تھے، اس لیے ان کو بہت بری لگ رہی تھی بات۔ باہر کے حج کے اختتام پر، پھر اس دوران نظر نہیں آئی مجھے پورے حج کے دوران، آخر میں حج ختم ہوا، واپسی کی تیاریاں ہوئیں، آخری مجلس ظاہراً ہو رہی تھی اور وہ مجلس میں نے پڑھی، مجلس کے بعد پھر آ گئی، لیکن اسی عبایا میں جس میں وہ بچی تھی، مکنا باندھا ہوا مکمل، عبایا لے کے، اور میرے سامنے آئی اور کہتی ہیں کہ میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا حجاب لباس، ہم کچھ اور سمجھتے تھے، اور کہا کہ وہی میں نے اس بچی کو دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھا، تو میں نے یہی دیکھا کہ وہ زیادہ باوقار لگتی ہے مجھ سے۔ اب میں حرم خدا میں آ کر بھی اگر اس طرح سے کہ میرا بدن نمایاں ہو، چلیں کپڑا تو پہنا ہوا ہے لیکن کپڑے میں جسم تو نمایاں ہے، میرا لباس بھرم رکھتا ہے، حرمت رکھتا ہے انسان کے لیے، خصوصاً یہ بہت ہی باوقار لباس ہے، احساس ذمہ داری دلاتا ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ علمی مسائل پر عبور رکھتے ہوں، دینی شرعی مسائل جانتے ہوں، چونکہ جب آپ لباس میں ہیں آپ کی اپنی ضرورت بھی ہیں یہ احکام، دوسرے بھی پوچھیں گے آپ سے، دین کے مسائل سے آگاہ ہوں، آشنا ہوں، اور باوقار شخصیت رہیں۔ باوقار یعنی وزنی شخصیت، ہلکا انسان نہ ہو، چھچورا نہ ہو، زبان باوقار ہو، حرکات سکنات جسم کی باوقار ہوں، اٹھنا بیٹھنا باوقار ہو، آنا جانا باوقار ہو، رفت و آمد باوقار ہو، اوچھا کام نہ ہو، چھچورا پن نہ ہو، ہلکا پن نہ ہو، یہ باریکیاں طلاب کی خدمت میں عرض کی جاتی ہیں مختلف اوقات میں۔ مثلا جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں باوقار طریقے سے کھانا کھائیں، جیسے عموماً دعوتوں میں کھانا لگتا ہے اور ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے اوپر، بے وقار طریقہ ہے، خلاف شان مومن و تہذیب کے خلاف ہے ٹوٹ پڑنا کھانے کے اوپر، اور اس حرص میں لالچ میں پلیٹوں کے اوپر ڈھیر لگا لینا، گوشت نکال کے ڈھیر لگا لینا، اس کے اوپر مٹن ڈالنا، اوپر چکن ڈالنا، اوپر فلاں ڈالنا، سلاد ڈالنا، 6 آدمیوں کا کھانا ایک آدمی اپنی پلیٹ میں ڈال لے، بے وقار طریقہ ہے۔ آپ 2 دفعہ لے لو، 3 دفعہ لے لو، بعد میں پھر لے لینا جا کر، تھوڑی سی مقدار ڈالو، دوبارہ جا کے لے لینا، اگر پہلی پلیٹ سے نہیں پیٹ بھرا، اب شرماؤ نہیں، جھجک نہیں ہے، بعض اس باوقار بنتے بنتے بھوکے اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ اب میں نے دوبارہ لیا تو لوگ کہیں گے کیسا پیٹو ہے یہ، نہ کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ لے لو جا کر، جو چیز پسند ہے لے لو، دوبارہ کھا لو جا کر، لیکن اچھے باوقار طریقے سے، لباس کے اندر رہ کر سارے کام کرو۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لباس انسان پہن لے پھر اسے کام نہیں کرنا چاہیے، چونکہ لباس کا تقدس خراب ہوتا ہے، نہ عزیز من، یہ لباس پہن کے سارے کام کرو، کھیتی باڑی بھی کرو، کھدائی بھی کرو، سامان بھی اٹھاؤ، ہر کام کرو اس لباس کے اندر، اس سے اس کا وقار مجروح نہیں ہوتا. اوچھا کام نہ کرو، چھچورا کام نہ کرو، ہلکا کام نہ کرو. زہد اپنا، تقوی اپنا، وقار اپنا، شخصیت اپنی اس طرح سے رکھو جس طرح اس لباس کا تقاضا ہے، تاکہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی جس طرح اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، جو آج گفتگو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا تھا کہ وہ دین مرضی اللہ کا، متاسفانہ ہماری مرضی کا دین تو ہمارے پاس ہے، اللہ کی مرضی کا دین ہمارے پاس نہیں، اس کا رکن ہی نہیں ہمارے پاس جس سے دین مرضی خدا بنتا ہے. اللہ کا پسندیدہ دین جس رکن سے پسندیدگی پیدا ہوتی ہے، وہ رکن ہی ہمارے پاس نہیں ہے، محروم ہے اس سے. لیکن جہاں ہے وہاں بہت بڑا لطف الہی ہے. اب آپ دیکھیں جا کر حوضات علمیہ میں، جہاں سایہ ولایت ہے، حوضہ علمیہ قم ہے، اس وقت 100,000 سے زیادہ طالب علم حوضہ علمیہ قم میں موجود ہیں، 10,000 سے زیادہ مجتہدین اس شہر کے اندر موجود ہیں، اور اساتید، مراجع کرام، محققین. نورانی ترین شہر روئے زمین پر اس وقت قم مقدسہ ہے، اور وہ سب انہی ملبس، علماء کے لباس میں ملبس، اور اس مقدس لباس میں ملبس. پاکستان کی زمین کسی نے، نہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ محروم سرزمین ہے، اور نہ کسی اور وحی میں نازل ہوا ہے، قانون میں نہیں ہے کہ یہ محروم سرزمین ہے. یہ سرزمین بھی دوسری سرزمینوں کی طرح ہے. اگر ہم محروم ہیں، کمی ہیں، تو ہماری وجہ سے ہے. زرخیز زمین بنجر ہے، کاشت نہیں ہوئی، کوشش نہیں ہوئی. وہ فکر یہاں ترویج نہیں ہوئی جس سے قوم کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم بھی اپنے ملک، اپنی سرزمین، اپنی قوم کو آباد کریں، اور اس عالمی سطح پر لے جائیں. دو بڑے حوضے الحمدللہ اس وقت معروف دنیا کے اندر ہیں، قم اور نجف. تو کیا تیسرا منانا ممنوع ہے؟ قدغن ہے، پابندی ہے کہ تیسرا نہیں بنانا، نہیں بن سکتا. اس قوم کے اندر کوئی کمی ہے. یہاں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی ہمارے بچے باہر جاتے ہیں، جا کر پڑھتے ہیں. پسماندگی کی علامت ہے. اگر ایک دن ایسا آ جائے کہ آپ پرائمری پڑھانے کے لیے بھی بچوں کو امریکہ بھیجیں، جو کہ پاکستان میں پرائمری کا انتظام نہیں ہے، یہ تو بہت ناداری اور پسماندگی ہے، مایوب کام ہے کہ ابتدائی تعلیم بھی ایک قوم جا کر دوسرے جگہ پر حاصل کرے، دوسری سرزمین پر، جو اپنی بنیادی ضرورتیں نہیں اپنے اندر فراہم کر سکتے. یہ بہت بڑی کمزوری ہے قوم کی. جبکہ جذبہ موجود ہے، ہمت موجود ہے، اس کو جہد کی ضرورت ہے. جامعہ عروۃ الوثقی ایک، اگر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ متوجہ ہوں، جو اس شجرہ طیبہ کے پیچھے کار فرما حقیقت ہے، اس سے اگر ابھی پردہ نہیں اٹھا، اور بعضوں کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن اٹھ جائے گا آئندہ. یہ ایک اقدام ہے، قدم ہے، پاکستانی قوم نے اٹھایا ہے، خالصتاً پاکستانی ملت نے یہ قدم اٹھایا ہے، ہر پہلو سے، مالی لحاظ سے، دوسری ذمہ داریوں سے. وہ جتنے اساتید ہیں سب پاکستانی ہیں. یہاں پر نظام ہے سارا، انہوں نے خود ترتیب دیا ہے، امتحان یہ خود لیتے ہیں. باقی مومنین ہیں، وہ اس کی دیگر ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اور الحمدللہ جس طرح قرآن کا وعدہ ہے کہ شجرہ طیبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ فرعها فی السماء، فروعات رکھتا ہے، شاخیں ہیں اس کی، اور وہ شاخیں بلند و بالا ہیں، گری ہوئی نہیں ہیں، بلند و بالا شاخیں ہیں. اور اس کا اکل، اس کا ثمرہ، اس کا پھل، وہ ہر آن ملت کو نصیب ہوگا، اور ہوگا، وہ ہونا شروع ہوا انشاءاللہ. دیگر مدارس بھی موجود ہیں الحمدللہ، وہ بھی اپنے تئیں خدمات انجام دے رہے ہیں. قدیم سے بزرگان نے جو بنیاد رکھی پاکستان کی سرزمین میں، وہ بہت زیادہ قابل قدر ہیں، چونکہ جن شرائط میں، جن حالات میں انہوں نے وہ کچے جھونپڑے بنا کر شروع کیا دین کا، تدریس کا عمل، وہ شرائط ان کے عمل، ان کے اس اقدام کی قیمت کو بہت بڑھا دیتی ہیں۔ آج یہ اتنا عظیم مجموعہ ہو گیا، چونکہ توفیقات بھی لوگوں کے پاس زیادہ ہیں، اس وقت لوگوں کے پاس بھی توفیقات کم تھیں، اور خصوصاً اس راہ میں شعور ہی نہیں تھا پاکستان میں کہ یہ کام بھی کریں، اور بڑے بڑے رقبے وقف کیے ہوئے ہیں، مربع وقف کیے کر دیتے تھے دیگر کاموں کے لیے، لیکن اس راہ میں کچھ بھی نہیں قدم اٹھاتے تھے۔ اکا دکا بزرگان پیدا ہوئے، انہوں نے مختلف شہروں میں زحمتیں شروع کیں، کچی اینٹوں سے کچا گھر بنایا، کمرہ بنایا، اور اس کے اندر یہ تدریس کا عمل شروع کیا، وہی ارتقا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے، اور یہاں سے انشاءاللہ آگے اگلے آنے والی نسلیں اس سے بھی آگے قدم اٹھائیں گی۔ یہ جذبہ اس ملت کے اندر موجود ہے، پیدا ہو ان جوانوں کے اندر یہ عزم موجود ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی قوم و ملک کو اس مقام تک پہنچانا مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ جتنے ویران مدرسے ادارے ہیں سب آباد ہو سکتے ہیں ایک ارادے کے ذریعے، عزم کے ذریعے، اور بڑے ادارے قائم ہو سکتے ہیں، ان بڑے اداروں کے اندر تدریس، تعلیم، تربیت کا عمل انجام پایا جا سکتا ہے، جس کا یہ ایک نمونہ ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی اس شجرہ طیبہ کو بھی پرثمر بنائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ عزیزان جو مشغول ہیں تحصیل میں، تعلیم میں، پروردگار نے علم و عمل میں کامیابی عطا فرمائی، اور اساتید جو خدمت گزار یہاں پر سختنین شرائط میں فریضہ تربیت و تعلیم انجام دے رہے ہیں، پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور دیگر معاونین جو ہر طرح سے کسی بھی عنوان سے، مالی طور پر، مشاورتی طور پر، باقی کسی شعبے سے، کسی حوالے سے خدمت کر رہے ہیں، پروردگار اس روز مبارک، روز شب عید غدیر و شب ولایت کے طفیل، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ اب آغاز کرتے ہیں ان عزیزوں کے دستار پوشی، امامہ پوشی، جو آج اس شب مبارک نصیب ہوئی ہے ان کو، اور دوسروں کے لیے بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بھی ایک دن ایسا آئے ان کی زندگی میں بھی کہ اپنے آپ کو اس شرف تک، اس سعادت تک پہنچائیں، اور مومنین کی آرزوئیں، امیدیں انشاءاللہ تکمیل کریں انشاءاللہ۔